میرے دوستو اور بزرگو، پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں. کل میں نے اپنے بیان میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، اور نہ جانے میرے منہ سے ایک بات نکل رہی، وہ مجھے خیال نہیں رہا حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھائی تھا، مجھے کہنا تھا کہ دادا، اور میرے منہ سے شاید نکل گیا بھائی، تو اس کی آپ لوگ اصلاح کر لیں گے. انسان خطا اور غلطی کا مرتب ہے، انسانی سے خطا ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں کوئی نبی نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نبی، ان کے والد نبی، دادا نبی، پر دادا نبی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل کی نسل سے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت اسحاق کی نسل سے بہت سے انبیاء کرام آئے. حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام. یہ ہے شجرہ نسب. وہ غلطی کے بیان کی رو میں غالباً میرے منہ سے بھائی نکل گیا. باپو نے بعد میں مجھے یاد دلایا، میں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے. ان کا بھی شکریہ. اور آپ حضرات سن کر اگر کسی کو کوئی شبہ رہا ہو تو وہ اپنے ذہن کو صاف کر لے. 77 سال کی عمر ہو گئی ہے، بھول چوک تو ہمیں بوڑھوں سے زیادہ ہوتی ہے، نوجوان تو میموری بھی اشکام ہوتی ہے، اور قوت حافظہ بھی ماشاء اللہ اچھا ہوتا ہے. پھر بھی آپ لوگوں کی دعا سے اس عمر میں بھی میں چلتا پھرتا، ہنستا بولتا ہوں، اور اتنا چل لیتا ہوں کہ جوان بھی میرے ساتھ نہیں چلتا. حج کے زمانے میں الحمدللہ 10-10, 15-15 کلومیٹر میں پیدل لگاتار چل لیتا ہوں. آج بھی اس سال بھی 13 کلومیٹر میں مسلسل چلا. جتنے نوجوان مریض میرے پیچھے تھے، میری رفتار دیکھ دیکھ کر شرم کے مارے وہ چل رہے تھے. آخر میں آپ کہتے ہیں، حضرت اگر آپ نہیں ہوتے تو ہم کہیں نہیں بیٹھ جاتے. یہ پوزیشن ہے، اور آپ کو ان کی دعا کے اچھا ہوں. ایک وہ زمانہ تھا کہ میں نے اسی اسٹیج پر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت بیان کی، اور اس میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بڑے بھائی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے تھے اور 25 حج انہوں نے پیدل کیے تھے. مدینہ منورہ سے چلتے تھے, مکہ مکرمہ پیدل آتے. جبکہ ان حضرات کے پاس بہترین عربی النسل گھوڑے ہوتے تھے, لیکن اللہ کی راہ میں شہزادگان رسول حسنین کریمین, فاطمہ زہرا کی آنکھوں کے تارے, علی مرتضیٰ کی دل کی دھڑکن, اللہ رسول کے پیارے اور ہم سب کے جنت میں لے جانے کے سہارے حسنین کریم رضی اللہ تعالی عنہما پیدل چل کر اللہ کے گھر تک آتے. کیسا انہوں نے انکار کیا, اور ایک سال نہیں 25 سال. اس وقت میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور بڑے کرب کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے میں نے اسی جگہ اسی اسٹیج پر بیٹھ کر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالی مجھے بھی ان حضرات کے صدقے میں 25 حج نصیب فرمائیں. اور جتنا مجمع تھا انہوں نے زور سے آمین کہی. آپ کی آمین قبول ہو گئی اور میری دعا کا نتیجہ ظاہر ہونا شروع ہوا. الحمدللہ میں نے گزشتہ سال 25 حج کیا لگا اور اس سال 26 ہو گیا. ٹارگیٹ جو تھا وہ تو بہرحال پورا ہو گیا. جب حج کر کے میں آیا تو اچانک میری طبیعت خراب ہوئی اور دونوں کڈنی کا جب چیک اپ ہوا تو دونوں کڈنی سوج گئی تھی اور میں بہت کمزور ہو گیا تھا. ایک دو مریض نے ہم سے آ کر کہا, حضرت آپ نے 25 حج کی دعا کی تھی, 50 کی کیے ہوتے تو بہت اچھا. انہوں نے بیچارے نے سوچا کہ 25 حج ہو گیا اور اس کے بعد ہی آپ بیمار پڑے ہیں تو اللہ خیر کرے. انہوں نے کچھ اور سوچ لیا. 50 حج بھی کرنے والے ہیں, اور 50 حج کرنے والے کون؟ جن کی طرف ہم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں, سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ. ہم حنفی المسلک ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں 50 حج فرمائے.
سبحان اللہ.
آج تو کتنے وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالی نے حج کی استطاعت عطا فرمائی ہے لیکن انہوں نے حج نہیں کیا. اللہ تعالی ان تمام لوگوں کو جو استطاعت والے ہیں جا سکتے ہیں انہیں جلد سے جلد حج کر لینا چاہیے. یہ بھی ایک نصیب کی بات ہے, جسے چاہا اپنا بنا دیا, جسے چاہا سر پہ بلا دیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جسے چاہا سر پہ بلا دیا اور جسے چاہا اپنا بنا دیا. دیکھیے اسی ہندوستان میں بڑے بڑے سمراٹ مغل امپائر گزرے ہیں, بادشاہ گزرے ہیں. جہانگیر گزرا, اکبر گزرا, ایسے ایسے بڑے بڑے بادشاہ شاہجہاں گزرا, لیکن حکومت حاصل کرنے کے بعد بھی حج نصیب نہیں. اور کتنے وہ غریب لوگ ہیں کہ صدقے میں حسنین کریمین کے اللہ تعالیٰ انہیں بار بار حج کے لیے بلا رہا ہے. یہ نصیب ہی کی تو بات ہے. ایک سال میں حج کے لیے گیا تو ایک بڑے میاں کو دیکھا پھٹے پرانے کپڑے میں, اور ایک کپڑے کا ہاتھ بھولا تھیلی لیے ہوئے حرم شریف میں بیٹھے ہوئے اور جھوم جھوم کر کہہ رہے ہیں, ہا ہم بھی مدینہ جائیں گے آقا ہمیں بلوائیں گے، ہم بھی مدینہ جائیں گے آقا ہمیں بلوائیں گے۔ میں نے کہا یہ ہندوستانی آدمی ہے، میں جا کے میں نے سلام کیا اور ان سے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگے میں ضلع امیر پور یو پی ہندوستان سے آیا ہوں۔ میں نے کہا اور تو میرے پاس میرا سامان بس اتنی ہے، ایک لنگی دو کرتا اور یہ پھٹی پرانی پگڑی۔ میں نے آپ پہنچے کیسے؟ کہا آقا جب بلانا چاہتے ہیں تو دیر نہیں لگتی۔ چھوٹ گیا۔ بڑے میاں کہنے لگے میں ایک مسجد کا معمولی مؤذن ہوں، مجھے 250 روپے تنخواہ ملتی ہے۔ کہنے لگے کہ میں دل میں ایک سڑپ پیدا ہوئی کہ آقا کا اگر آقا کا حکومت دیکھوں گا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گا۔ یہی جذبہ لے کر بے ٹکٹ ٹرین میں بیٹھ گیا بمبئی آئے اور حج ہاؤس کے سامنے بیٹھ کر میں نے یہی کہا ہم بھی مدینہ جائیں گے آقا ہمیں بلوائیں گے، ہم بھی مدینہ جائیں گے آقا ہمیں بلوائیں گے۔ ایک مہمان سیٹ آیا، کہنے لگا کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا ہم آقا کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں۔ بولے اٹھو۔ اس وقت نیشنل پاسپورٹ، انٹرنیشنل پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، پلیگریم پاسپورٹ بنتا تھا سفید کلر کا۔ حج ہاؤس میں گیا اور وہاں کے جو سب سے بڑا آفیسر تھا ملوایا، کہا اس کے لیے ابھی ان کا نام پاس کرو۔ دیکھو جب نبی بلوانا چاہتے ہیں تو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ اسی وقت فارم بھرا گیا، نام ان کا داخل کیا گیا، بات چیت ہو گیا اور شیخ صاحب نے سب پیسے جمع کر دیے اور ان کو کچھ خرچے کے لیے دیے اور بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ یہ ہے بلاوے کی بات، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جسے چاہا کر سے بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ اے میرے دوستوں، تو یہی انداز ہے اللہ والوں کے دروازے پر ان کے جلسوں میں، ان کی مجلسوں میں بھی پہنچنا۔ یہ ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے کہ چلو حسین کا ذکر سنے وہی جاتا ہے۔ یہ تو اپنے نرم کرم بستروں کو نہیں چھوڑ پاتا۔ یہ حضرات حسنین کریم ہیں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہما نے کتنے ناز و نعم سے پرورش پائی تھی، لیکن اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو باقیادہ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں۔ امام حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ چلتے چلتے حج کے لیے پورے پاؤں کے چھالے آ گئے تھے۔ آپ کا غلام کہتا تھا حضور اس کا علاج کیجیے، تو فرماتے ہیں علاج کی ضرورت نہیں، اسی درد میں مزہ آ رہا ہے، درد میں مزہ آ رہا ہے۔ ارے وہ درد پیدا کرو معرفت الہی کا درد، پیر کیا پورا وجود اگر اس بارگاہ میں گل کر خاک ہو جائے، یہی ان کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے۔ گردن کٹ جاتی ہے لیکن احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کا عشق، عشق بہت بڑی چیز ہے۔ عشق جب ہوتا ہے تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور عشق نہیں ہوتا ہے تو نرم گدے پر بھی نیند نہیں آتی ہے۔ میرے دوستو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ یہی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، زلیخا بادشاہ کی بیوی عاشق ہو گئی، محلے پڑوس کی عورتیں تانا دے رہی تھی کہ ایک غلام پر بادشاہ کی بیوی مہارانی عاشق ہو گئی ہے۔ زلیخا سن سن کر تن آ گئی، کام پک گیا۔ شاہی دربار کے حال میں پورے محلے پڑوس کی عورتوں کی دعوت کی۔ قرآن فرماتا ہے ساری عورتوں کو انہوں نے دو صفوں میں بٹھا دیا اور پیچھے پردہ لگا دیا تھا۔ جب ساری عورتیں بیٹھ گئیں، ان کے ہاتھ میں پھل دے دیا اور ایک ہاتھ میں تیز چھری دی۔ سلیخا نے کہا جب میں کہوں کہ کاٹو تب اسے کاٹنا, عورتیں کھانے کے لیے بیٹھی ہیں, اور جب سارا انتظام ہو گیا تو زلیخا نے پردہ ہٹایا اور حضرت یوسف سے کہا اے یوسف بیچ میں سے گزر جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام آنکھیں نیچی کی ہوئی کیے ہوئے دونوں صفوں کے بیچ میں کے تیزی کے ساتھ گزر گئے. جب گزر رہے ہیں اور عورتوں کی نگاہ جمال یوسف پر پڑی تو قرآن فرماتا ہے وقت على ایدیہن, زلیخا نے کہا اب اپنے پھلکار کر کھاؤ, تو وہ حضرت یوسف کے جمال میں ایسی کھو گئی, ایسی گم ہو گئی کہ اپنے پھل کاٹنے کے بجائے قرآن فرماتا وقت انا ایدیہن, عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. پھل ایک طرف رہ گیا, ہاتھ کٹ رہا ہے, وہ سمجھنے پھل کاٹ رہے ہیں ہاتھ کٹ رہا ہے اور انہیں تکلیف کیوں نہیں ہوئی. حضرت یوسف کا جمال ان کی نگاہوں میں گھوم گیا, ایسی بہو ہو گئی کہ زخم کی کوئی تکلیف نہ ہو سکی. ارے جب جمال یوسف میں یہ کمال ہے تو جمال محمد الرسول اللہ میں کیا کمال ہوگا. جمال یوسف میں انگلیاں کٹ رہی ہیں, اسی کو میرے اعلی حضرت علیہ الرحمت جھوم کر فرماتے ہیں کہ حسن یوسف قدیم شرم میں انگوشت زنا. زن کہتے ہیں عورت کو, اس کی جمع ہے زنا. حسن یوسف قدیم مصر میں انگشت گنا, انگشت کہتے ہیں انگلی کو. حسن یوسف قدیم مصر میں انگشت گنا, اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام کے مردان عرب. جب یوسف کا جمال عورتوں نے دیکھا تو ہاتھ کاٹے, اور مصطفیٰ کا جمال کیا دیکھا تو عورت کا ہی فرق پڑے بہادروں نے اپنا گھر کٹا. عورتیں تو ہوتی ہیں جلدی سے مشہور ہو جاتی ہیں, اور انہوں نے اپنی گردن عورتوں نے نہیں کٹائی تھی, انگلیاں کٹی تھی قرآن فرماتا ہے. اور مصطفیٰ کا جمال وہاں عورتیں انگلیاں نہیں کاٹ رہی ہیں, سر کٹا رہے ہیں, وہاں خود بخود کٹی ہے, جان بوجھ کر نہیں کاٹا ہے, بے خودی میں کاٹا ہے. اور حضور کا جمال ایسا ہے کہ جان بوجھ کر نوجوان اپنی گردن کٹا رہے ہیں. بڑا فرق ہے جمال یوسف میں اور جمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں. حسن یوسف کے تک مصر میں انگشت زنا, اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہ مردان عرب میں کون کون لوگ ہیں؟ ارے بڑے بڑے بہادر ہیں, حضرت خالد سیف اللہ ہیں, حضرت زبیر ہیں, حضرت طلحہ ہیں, اور حضرت ابو طلحہ ہیں. کیسے کیسے بہادران قوم تھے جنہوں نے نام مصطفیٰ جمال مصطفیٰ پر اپنا سب کچھ قربانی کیا. انہیں جیالوں میں سے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. ان حضرات میں تو سامنے مصطفیٰ تھے اور گردنیں کٹا رہے تھے. اور میرے حسین کا یہ کمال ہے کہ نانا جان کو برسوں دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے ہوا, صرف نام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ اور اسلام کی شوکت کو بچانا تھا, تو ایک حسین نے اپنی گردن نہیں کٹائی, پورے کنبے کو قربان کر. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت کا نام, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور آلہ حضرت جھوم کر اس لیے کہتے ہیں واہ کیا بات رضا اس سمرستان کرم کی, کیا واہ کیا بات رضا اس سمرستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن بول. یہ بول ہیں جو کربلا کی زمین پر ہر طرف نظر آ رہے ہیں, یہ کربلا کی زمین کی قسمت ہے. ہمارے بابو اکثر پڑھا کرتے ہیں کتنے مہکے ہوئے ہیں, کتنے مہکے ہوئے مدینے کے دھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. کتنے دھول حضرت قاسم پڑے ہیں, حضرت عباس کا ناشا ہے, اون محمد ہے, سارے پہلے بیٹھ کے ننھے اور نوجوان بوڑھے سب خاموش ہیں کربلا کی زمین پر, لیکن امام حسین کے بارے سوات میں لفظش نہیں آتی. حسن و حسین کون تھے؟ یہ ایسے بچے نہیں تھے جس کو یہ نمازی نانا نے پالا ہو, وہ ایسے بچے نہیں تھے جو جھوٹ بولنے والی عورت کی چھاتی کا دھول پیا تھا, وہ ایسے بچے نہیں تھے جو گالی بکنے والے بچوں کے ساتھ گلیوں میں کھیلے تھے, وہ ایسے بچے نہیں تھے جن کے پڑوسی ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں, وہ ایسے بچے نہیں تھے جن کے پاس دنیا کے لندی تھندی کام کے کمائی کے کھانے ہوتے ہیں. یہ وہ بچے تھے جن کی قدر ہلا فاطمہ زہرا کی مقدس چھاتی کا دکھ, یہ وہ بچے تھے جو علی کی گود میں پرورش کرتے تھے, جو مولائے کائنات تھے, یہ وہ بچے تھے, وہ نانا پالنے والا ہے ماشاء اللہ جن کو اللہ نے معراج میں صاحب قابت حسین بنایا تھا, جنہوں نے عرش کی سیر کی تھی, آج وہ حسن و حسین کی تربیت فرما. نہ دنیا میں ایسا نانا اور نہ دنیا میں ایسی ماں اور نہ دنیا میں ایسا باپ اور نہ دنیا میں ایسا بھائی, وہ امام حسن کی شان تھی. ہر ایک کو دیکھو نرالا. حدیث میں نے پڑھی, اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار سجا ہوا ہے اور بڑے بڑے قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی میں حضرت امام حسین بھی تشریف فرما تھے. حضرت امیر معاویہ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا, بولو آج دنیا میں باپ ماں نانا نانی بھوٹھی اور خالہ ماموں کے اعتبار سے سب سے افضل کون انسان, سمجھ گیا؟ امیر معاویہ جن کو لوگ بولتے ہیں کہ یہ دشمن, آج پورے دربار میں ایک سوال کر رہے ہیں کہ نسب اور رشتے کے اعتبار سے اس دنیا میں سب سے افضل کون ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور سیدنا امام حسن کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا, یہ اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل. اور پھر وہ صحابی کہنے لگے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان سے افضل کون؟ نانا کو دیکھو تو امام حسین افضل ہے. پھر فرماتے ہیں ان کی ماں فاطمہ زہرا ہے جن کا تقدس قرآن مجید نے بیان فرمایا. قرآن فرماتا ہے, انما تريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. اللہ نے ارادہ کر دیا ہے کہ اہل بیت کے ہر ناپاکی ہر گندگی کو صاف ستھرا کر دے, اور اللہ تعالیٰ اہل بیت کو پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہے. ایسا پاک صاف رکھا کہ مہینے کا خون بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے دور کروا دیا. وہ ماں ہے کہ اس ماں جیسی کوئی ماں نہیں, اور علی وہ علی ہے اللہ اکبر جو داماد رسول ہیں, وہ علی ہے جو مولا کائنات ہیں, یہ ان کے والد ہیں.
سبحان اللہ.
اور بھائی حسین جیسا عظیم ہے اور بانو اور خانہ مصطفیٰ کی بیٹیاں اور مصطفیٰ کے صاحب خاندان ان کے ماموں تھے. بہرحال ہر رشتے کے اعتبار سے جناب امام حسین سب سے افضل ہے. امیر معاویہ نے کہا تم نے بالکل صحیح کہا. امیر معاویہ کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کے اندر امام حسن کی فضیلت کو صحابی کی زبان سے بیان کروائیں. بہت ہوشیار تھے بھائے دربار میں جن کا یہ خیال تھا کہ امام حسن سے ان کو قدورت ہے. امام حسن کی موجودگی میں امیر معاویہ نے بڑے دربار میں امام حسن کی فضیلت اور ان کا ذکر رشتوں کے اعتبار سے کیا. یہ تو رشتے داری کی عظمت ہے اور خود امام حسین نے اللہ نے وہ عظمت اور فضیلت عطا فرمائی تھی جو ان کی اپنی ذاتی ہوئی تھی. کیسے حسن تھے کیسے حسین تھے آپ حدیث کی کتابیں پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں کندھوں پر اٹھا کر چلتے تھے. اے کوئی بچہ جس کو مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پر بٹھایا. نبی وہ ہے کہ اللہ نے جنت کی سواری براق پر بٹھا کر اپنی بارگاہ ہمیں بلوا رہا ہے. لیکن مصطفیٰ وہ ہے کہ حسین کو کندھوں پر سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہے. کتنے اچھے بچے. ایک مرتبہ امام حسن اور حسین کو کندھے پر بٹھا کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں اور ایسے وقت میں جا رہے ہیں کہ امام حسن اور حسین بالکل نماز کا وقت ہو گیا. نانا کا سامن پکڑ کر مچل گئے. کہنے لگے نانا ہمارے غلام کے بچے نئے کپڑے پہن کر جا رہے ہیں اور آپ کے شاہزادے پیوند لگے ہوئے پرانے کپڑے پہن کر عید جائیں گے. امام حسن اور حسین مچل گئے کہ ہم پرانے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے کپڑوں میں عیدگاہ میں نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں. اتنے میں جناب جبریل امین آئے اور رسول کو سلام پیش کیا اور پرکٹ کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہزادے اور نوازے آپ سے مانگ رہے ہیں اور جو آپ سے مانگتا ہے وہ خدا سے مانگتا ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جو نبی ولی سے مانگتا ہے یہ نکنوں کی نبی ولی سے مانگتا ہے بلکہ ان کا دروازہ خدا کا دروازہ ہے. اسی لیے آلہ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مفر جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. نبی کا دروازہ خدا کا دروازہ ہے تو یہاں بھیک مانے گا پروردگار عالم اس کا سوال پورا کرے گا. حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں آپ سے مانگ رہے ہیں اور ان کا سوال رب العالمین پورا کر رہا ہے. اسی لیے ہم اللہ والوں سے مانگتے ہیں. اسی لیے کہ ہماری طاقت اتنی نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے حسن و حسین کے سوال نے مطلب کے اعلیٰ حضرت کو مضبوط کر دیا. خدا کو ڈائریکٹ خدا سے مانگنے والے بہت سے ہیں انہیں کچھ نہیں ملا اور جس نے نبی سے مانگا ولی سے مانگا انہیں سب اولاد ملی دولت ملی عزت ملی. حضرت حوصلے آدم نبی اللہ تعالیٰ ہو جو حسن و حسین کے جیادے تھے اور 500 سال کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے حسنی اور حسینی بن کر کے ان سے لوگ مانگنے کے لیے آئے. ایک صاحب آئے جن کے ہاتھ اولاد ہی نہیں ہو رہی. جن کو اولاد نہیں ہے دعا کرو اللہ ان سے آدم کی عطا کے صدقے میں انہیں صاحب اولاد. راجپوت والوں تمہاری آمین میں بہت زور ہے, بولو آمین. اور جو بیمار ہے آج کے بیمار کے سستے میں اللہ نے شفا عطا کر, جو ایسا ہماری بہت سینئر ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو اللہ نے شفا عطا کر. اور مجمے میں جس کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہو, چاہے کھانسی ہو, چاہے بخار ہو, چاہے ڈینگو ہو, گرگنا والے کے مقدس بیمار آج کے بیمار حضرت سیدانے پیر پیر دستگیر کی بارگاہ میں وہ آئے کہ حضور مجھے اولاد نہیں ہے, دعا کیجیے. تو بہت سے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ جب کوئی حاجت مند آتا اور سوال کرتا تو آپ پہلے دوڑے محسوس پڑتے, دور میں پوچھ سمجھے. عرش کے نیچے ایک دفتر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پیدا کی ہے, وہ تمام چیزوں کو اللہ نے اس میں لکھ دی ہے. تمہاری کتنی عمر ہے وہ بھی لکھ دیا, تمہارے سر میں کتنا پال ہے وہ بھی لکھ دیا, کتنی مرتبہ تمہاری سانس چلے گی وہ بھی اللہ نے لکھ دیا, کتنی مرتبہ چھینک آئے گی وہ بھی لکھ دیا, کتنے گھنٹے سوؤ گے وہ بھی لکھ دیا. کائنات کا ذرہ ذرہ اس نے لکھا ہے, اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ. لوح کہتے ہیں کمپنی کو, اور محفوظ کہتے ہیں کہ جس میں سب چیزیں بالکل سیکریٹ محفوظ کر دی گئی ہیں. تو غوث پاک ہر ایک کی تقدیر کو پڑھنے کے لیے پہلے لوح محفوظ پڑھتے تھے اور دیکھ لیتے تھے کہ ایک آدمی کی تقدیر میں کیا کیا ہے, کیا کیا ہے, کیسا کہے گا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ لوح محفوظ پڑھی اور کہا ایسا تیری تقدیر میں بچہ نہیں ہے, اولاد نہیں. تو مانگنے والا بھی عجیب تھا, کہنے لگا اگر میری تقدیر میں ہوتی اولاد تو میں آتا تو آپ کے پاس, جب وہ دیر مل جاتا. دیکھو مانگنے کا بھی حل اور انداز کیسا ہے. کہتا ہے کہ اگر میری تقدیر میں اولاد ہوتی تو میں آپ کے پاس آتا ہی کیوں. اور کے پاس مسکرا پڑے, کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ میری پیٹ سے پیٹ لگا دیں. وہ آیا اور وہ سے پاس کی پیٹ سے اپنی پیٹ لگا کر کے رکھ دیا اور فرمایا جا تیرے یہاں لڑکا پیدا ہوگا.
سبحان اللہ.
اور یہ پاس نے فرمایا تیری تقدیر میں نہیں, اور یہ بالکل صحیح تھا. لیکن یہ کہتا ہے کہ میری تقدیر میں نہیں ہے, اور میری تقدیر میں نہیں ہے, اور تو میں آپ کے پاس اسی لیے تو آیا ہوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پیٹھ سے پیٹھ لگا دے, یہ بتا رہے تیری تقدیر میں نہیں ہے, میری تقدیر کی اولاد تو لے گا. اپنے پیٹھ کی اولاد کو اس کی پیٹھ میں منتقل کر دیا اور فرمایا کیا 9 مہینے کے بعد تیرے یہاں لڑکا پیدا ہوا. خوش ہو گیا آیا اپنی پیٹھ سے کہا بس دھیرے پینا دھیرے میرا میں کہہ دیا تیار ہو جاؤ گھر میں چراغ جلے گا. 9 مہینہ ہوا الحمدللہ جیسا غوث پاک نے فرمایا تھا دلوری ہوئی. لیکن بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر یہ کیا گڑبڑ ہو گیا ہے, غوث پاک نے کہا تھا لڑکا ہوگا, یہ تو لڑکی ہوئی. کہا نہیں پیر کی بات غلط نہیں ہو سکتی. کہا آ کر کے دیکھو, دیکھا تو واقعی لڑکی ہے. کہنے لگا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوا, فوراً اسے صاف کرو کپڑے میں لپیٹو لے کے جاتا ہوں پیر کے پاس. لڑکا کہا تھا لڑکی کیسے ہے. پیر بھی کیسے کیسے بیاجے ہوتے ہیں. کپڑے میں لپیٹا اور لے کر کے غوث پاک کے پاس فوراً پہنچا. حضرت آپ نے کہا تھا لڑکا, یہ ہوئی لڑکی, معاملہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا بے لڑکا ہے. کہا نہیں حضرت میں نے بھی دیکھا, میری بیوی بھی دیکھا, جو آئی تھی دایا اس میں بھی دیکھا لڑکی ہے. اتنی غلطی تو ہم نہیں کر سکتے کہ لڑکا اور لڑکی کو نہ پہچانے, یہ لڑکی ہے اس لیے لے کے آیا ہوں. حضرت نے فرمایا لڑکا, وہ بولتا لڑکی ہے. حضرت نے فرمائے کپڑا ہٹا کے تو دے دے. جب کپڑا ہٹایا تو
لڑکا سبحان اللہ
لڑکا جلدی بدل گیا. اور یہ بات بتانا چاہتے ہیں ہم ہمارے آپریشن نہیں ہوتا لڑکی کے لڑکا لڑکا سے لڑکی بنائیں ہمارے ہاتھ پر نگاہ سے دل سے بدل دیا کرتے ہیں لڑکی
سبحان اللہ.
ہم نے جب کہا کہ لڑکا ہے تو لڑکا خوش ہو کر کے لے کر کے وہ چلا گیا. تو مجھے یہ کہنا ہے کہ ان کی نگاہوں میں کتنی تاثیر ہوتی ہے اور کتنا اونچا مقام ہوتا ہے. یہ وہ ہیں جو حسن و حسین کی اولاد میں سے ہیں, ان کی زبان میں یہ تاثیر ہے تو میرے حسن اور میرے حسین کی زبان میں کتنی تاثیر ہوگی. جو چاہے وہ ہوتا ہے, جو کریں وہ ہوتا ہے. ان کی شان عجیب و غریب ہے. جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسن و حسین سوال کر رہے ہیں, زبان سے نکل رہا ہے خدا قبول فرما رہا ہے اور جنت سے پوشاک جبریل کے ذریعے
بھیج رہا ہے.
جب بچپن میں حسن و حسین کی زبان میں ایک تاثیر ہے کہ نانا کو وسیلہ بناؤ تو آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ تک پہنچے گی. خدا خدا کا یہی ہے در اور نہیں کوئی مقر مقر جو یہاں سے ہو یہی آپ وہی آپ تو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. امام حسن و حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا لباس پہنایا. ہے کوئی بچہ دنیا میں عید کے دن ہوئی جنت کا لباس کیا؟ ارے جنت کا لباس پہنا سننا تو گھر کے نہ اجمیر سے بھی جا کے نہیں جا سکتا. جادو جائے گا تو کسی ریڈی میڈ والے کے ہاں اور الٹا سیدھا چھوٹا بڑا جیسا پیڑھے لا کر کے پہنا دے گا. لیکن مصطفیٰ کسی بازار کے خریدار نہ تھے, ان کا بازار جنت ہے. وہاں سے جنت سے جنازے جبریل جوڑا لے کر آ گئے. حسین نے پہنا خوش ہو گئے. جنتی مہک, جنتی خوشبو, جنتی جوڑا پہن کر کے اب سرکار نے انگلیاں پکڑائی کی چلو ابھی کا. تو امام حسن ذرا چھوٹے تھے, بہت زیادہ بولتے تھے. فرمایا نانا سب لوگ سواری پر جا رہے ہیں, آپ ہم کو پیدل لے کے جائیں گے؟ ہم پیدل نہیں جائیں گے. سرکار مسکرائے, آؤ کندھے پر بیٹھ جاؤ. ایک طرف حسن کو بٹھا لیا, ایک طرف حسین کو بچا لیے. پھر امام حسن کہتے نانا یہ کیسی سواری ہے, لگام ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں ہے. سواری کے لگام ہوتی ہے نا پکڑ کے رسی کھینچنا, یہ کیسی سواری ہے کہ لگام ہے ہی نہیں ہے. سرکار مسکرائے. دیکھو اپنے نو نہالوں کی ضد کو سرکار ٹھکراتے نہیں تھے. بچوں کی کیسی پرورش کرتے ہیں, خاص طور پہ عورتیں سنیں. زیادہ بچے اگر پریشان کرتے ہیں تو ایک تماچا ادھر ڈال پر دوسرا تماچا پھڑ سے ادھر پر بےچارا بچہ کو کرنے لگتا ہے. وہ بجائے محبت کرنے کے بغاوت کا انداز پیدا ہو جاتا ہے. بچوں کو پیار کے ذریعے اگر تربیت کیا جائے تو وہ بچہ جوانی میں بھی اس پیار کو سچا سمجھ کر کے اور اچھا جوان بنتا ہے. تربیت کرنے کا ہمیشہ گھر میں خیال رکھو. بچوں کے سامنے گالی مت دو, بچوں کے سامنے رشتے داروں سے جھگڑا مت کرو, بچوں کے سامنے کوئی بری بات مت بیان کرو. بچوں کے سامنے جب بولو تو اچھی اور سچی بات بولو, محبت اور پیار کی بات بولو. اسی لیے قرآن فرماتا جا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بولو تو اچھی بات بولو. اس زبان پر کنٹرول بہت ضروری ہے. گھر میں لڑائی جھگڑا ایک دوسرے سے تو تو میں میں بچوں کے سامنے اگر ہوتی ہے تو بچے بھی وہی چیز اقرار کرتے ہیں. اس لیے کہ ان کا دل سادہ کورا کاغذ ہوتا ہے, جیسے اپنے اخلاق کے قلم سے لکھو گے ویسے ہی ان پر تحریر ابھرے گی. اس لیے بچوں کو صحیح شرافت کے دامے میں آنے کے لیے ماں باپ کو بھی صحیح بننا پڑتا ہے. حضرت امام حسن حسین نے ضد کیا, مصطفیٰ نے ایک مرتبہ نہیں ڈانٹا, کہا ہم کو ہمارا ہاتھ لگام سے کھاتی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں بڑی ہوتی تھی, حسن کے ہاتھ میں ایک طرف کی زلف اور حسین کے ہاتھ میں دوسری طرف کی زلف دے دیا اور کہا بیٹا یہ تمہاری سواری کی لگام. کیا منظر ہے ذرا سوچو, شہنشاہ کون ہے اور یہ نور کے نورانی سورج کندھے پر, سرور کائنات کا چہرہ کائنات سے زیادہ افضل روشن حسین اور زمین, جن کے حسن کا ایک دروازہ جناب یوسف کو ملا تھا. اور ان دونوں بچوں کو حدیث میں آیا ہے, خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ آدھا حصہ حسن کا نانا سے ملتا تھا اور نیچے کمر سے نیچے آدھا حصہ حسین کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا. اسی لیے آلہ حضرت فرماتے ہیں گویا ایسا تھا کہ ایک سائے کو دو ٹکڑے اللہ نے کیا اور دونوں سائے سے سائے کے دونوں ٹکڑوں سے ایک کے حسن کو بنایا اور ایک کے حسین کو بنایا ہے. اسی لیے حضور کا سایہ نہیں تھا, حضور کا سایہ نہیں تھا. اس کی دلیل آلہ حضرت فرماتے ہیں حضور کا سایہ کیوں معلوم تھا, کیوں نہیں تھا؟ اس کی وجہ ہے سائے کو دو حصے میں انڈا میں کر دیا, ایک ٹکڑے کو حسن اور دوسرے حصے کو حسین بنا دیا, اس لیے مصطفیٰ کا سایہ. تو بولا سایہ مصطفیٰ ہے کون, جس نے دیکھا میری جان چل رہے سے باتیں رہا, وہ سایہ سایہ ہے جناب امام حسن اور حسین. یہ دونوں کندھے پر ہیں, دو حسین صورتیں, بیچ میں سورج چمک رہا ہے. خدا کی قسم مدینے کی گلیوں میں ایسا منظر کسی نے نہیں دیکھا. عید کے لیے جا رہے ہیں, حضرت عمر فاروق اپنے گھر سے نکلے اور دیکھا یہ تو عجیب سر گھر ہے, لوگ گھوڑے اور اونٹ پر جا رہے ہیں اور یہ شہنشاہ کونین کے کندھوں پر جا رہے ہیں. حضرت عمر پر وجد آ گیا اور فرماتے ہیں نرمل مر کا اے حسن و حسین اللہ نے کتنی اچھی سواری کی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ فوراً ارشاد فرماتے یا عمر نرمل مر کے, ارے سواری تو اچھی ہے تم نے دیکھا, سوار بھی دیکھو کتنے اچھے ہیں, سوار کتنے اچھے ہیں. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی تعریف کی, حسن و حسین کی اس میں تعریف نہیں تھی اور حضور نے تعریف حسن و حسین کی کر دی. مطلب یہ ہے کہ جو میری تعریف کرے وہ حسن و حسین کی تعریف کرے, یہ تعریف مکمل ہو جاتی ہے. عمر نبی کی تعریف اور نبی حسن اور حسین کی تعریف, حسن اور حسین کی تعریف نبی کی سنت. سمجھ گئے؟ یہ جو سنت آپ ادا کر رہے ہو یہی اصل سنت ہے. وہ دھم دھن بجانا, منہ بھاں کرنا, ریکارڈنگ کرنا, یہ کسی کی بھی سنت نہیں ہے, یہ سنت حسین کی. اگر ان کا ذکر سنتے ہو کرتے ہو یہ نبی کی سنت, اور جو نبی کی سنت ادا کرتا ہے وہ قبر میں بھی آرام سے رہتا ہے اور حشر میں بھی آرام سے رہتا ہے. یہاں بھی پروردگار عالم تمہیں عزت اور آبرو عطا فرمائے. کتنے سکون کے ساتھ یہ مجمع حسن و حسین کا ذکر سن رہا ہے. آپ نے یہ ذکر پاک حسن و حسین کا آپ نے سنا, اس شان کے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیدگاہ پہنچے, سارے متعلق دیکھ رہے ہیں ایسی سواری ایسا سوار. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں, ایک طرف حسن کو بٹھا دیا اور ایک طرف حسین کو بٹھا دیا. کبھی تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جمعے کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سچے رسول جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جاتے اور حسن و حسین فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلتے ادھر ادھر دیکھتے نانا کہاں ہیں نظر پڑتے کہ خطبے کے لیے نانا جان منبر پر تشریف فرما ہیں خطبہ دے رہے ہیں صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے یہ دونوں بچے اچھلتے کودتے اور منبر کے پاس جانے کی کوشش کرتے حدیث میں آیا ہے جو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر اور جو سنیے گا خطبہ چھوڑ کر خطبہ روک کر منبر سے اترتے اور جلدی سے آگے بڑھتے ایک گود میں حسن کو دوسری گود میں حسین کو اٹھا کر خطبے کا مقام معلوم ہے حضور فرماتے ہیں کہ اذا قعد الامام على المنبر فلا صلاة ولا سلام جب امام منبر پر بیٹھ جائے یا اپنی جگہ سے خطبے کے لیے اٹھے تو لا صلاة ولا سلام اس وقت کسی کو نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اور بات کرنا بھی جائز نہیں ہے خطبے کا یہ مطلب ہے ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قلب الحقا فقد لگا اگر کوئی بیٹھے بیٹھے کوئی کنکر یا تنکا یوں پلٹے گا خطبہ ہو رہا ہے تو اس نے بھی بیٹھنے کا کام کیا بڑا ذہن میں رکھو خطبے کی عظمت کیا ہے ایک تنکے کو اگر اٹھا کر پلٹ دیا ایک کنکر کو اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھ دیا تو ایسے کام کو حضور فرماتے ہیں بےہودگی کا کام نماز پڑھا تو چاہے کہیں گنہگار ہوگا جب خطبہ ہو رہا ہے نبی قانون بنا رہے ہیں نماز بھی جائز نہیں ہے اور ونا کلام کسی سے بات کرنا بھی جائز نہیں ہے یہ سب قانون نبی ہی کا بنایا ہوا ہے لیکن آج دیکھو حسن و حسین کی عظمت کو سنو میرے سنی بھائیوں خطبہ روک کر خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے نیچے اتر رہے ہیں اب حسین کی عظمت کو کیسے سن کرو ان کی عظمت کا اعلان مصطفیٰ منبر کو چھوڑ کر کے اور اتر کر گود میں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پھر جہاں سے خطبہ ختم کیا تھا وہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع کرتے ہیں اور پھر صحابہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ اولاد لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیتی ہے دنیا کو بتا رہے ہیں تمہاری اولاد آزمائش کے لیے ہے اور میری اولاد تمہاری عظمت کو بڑھانے کے لیے ہے میں حسین کی عظمت کو بڑھا رہا ہوں حسین میرے دین کی عظمت کو بڑھائیں گے آج حسین کو میں منبر پر بٹھا رہا ہوں کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ کے یہ محبوب بندے آگے بڑھائیں گے آج میں خطبہ چھوڑ کر کے انہیں اٹھا رہا ہوں اور سر کلکلا میں یہی بچے دنیا کے سامنے اسلام کی عظمت کا خطبہ پڑھوں یہ حسین کی عظمت ہے اور عظمت مناؤ تو اس طرح سے مناؤ نبی کے نوازوں کو نبی کے شہزادوں کے شہادت کا مذاق مت بناؤ ان کی عزت ان کی حرمت یہ ہماری زندگی ہے یہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ہر نوجوان کو شریعت کے مطابق عظمت حسین کا ذکر کا انداز عطا فرمائے اور اسی طرح وہ کان عطا فرمائے کہ ہم غیر شرعی آواز امام حسین کے نام پر نہیں سنیں گے ہم امام حسین کے نام پر سنیں گے تو حدیث سنیں گے قرآن سنیں گے نعت سنیں گے اعلیٰ حضرت کا کلام سنیں گے ہم سنیں گے تو وہ بات سنیں گے جس کی شریعت میں ہم کو اجازت یہ ہے عظمت حسین مسجدوں میں حضرت عظمت حسین بیان ہوتی ہے، منبر پر بیٹھا کر کے مصطفیٰ نے عظمت حسین کو رکھا ہے، ریکارڈنگ اور بازا بجا کر حسین کی عظمت کو نہ کہیں دنیا میں کوئی گنجائش ہے اور نہ رہے گی۔ مسلمانوں ان تمام باتوں کو چھوڑو اور یہ جو سنت ادا کر رہے ہو ذکر حسین کی، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں قبر میں چلے جائیں گے، ہمارے جانے کے بعد ہماری باتیں یاد آئیں گی، اور اگر نہیں یاد آئی تو قبر میں لٹاؤ جاؤ گے نا، اور کوئی سہارا نہ ہوگا، اور اللہ کا عذاب تمہارے سینے پر بیٹھے گا تب بوڑھے کی بات یاد آئے۔ آج لے ان کی پناہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو، سے پھر مانگیں گے قیامت میں، اگر مانگ گیا اس دن تو سب مانیں گے، لیکن اس دن کا مول ہو میرے جوانوں تیری ماں اور بہنوں آج مان لو گے تو کل سامنے مصطفیٰ نے تمہیں مصطفیٰ چھپا کر کے ہزارے الہی سے حضرت حسن بریلوی اعلیٰ حضرت مجھے بھائی فرماتے ہیں پھوٹا کریں سبر قیامت کے سپاہی، پھوٹائی کریں حشر میں سبر قیامت کے سپاہی، ارے وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا، پھوٹائی کریں حشر میں بھائی کرے سبر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، تو مصطفیٰ کے دامن میں چھپنے کے لیے راستہ بناؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے حسن و حسین کی عظمت بیان کرنے کا وہ کرو، جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کے وقت نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، امام حسن رو رہے ہیں چھوٹے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تہجد کی نماز کو مختصر کس کے لیے، وہاں خطبہ چھوڑا حسن و حسین کے لیے، آج نماز کو پوری کر رہے ہیں مختصر کر رہے ہیں کس کے لیے، فاطمہ کے لال کے لیے، سلام بھیج کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمہ کے گھر آئے، دستک دیا، بیٹی حسین کیوں رو رہا ہے، فاطمہ زہرا نے عرض کیا ابا جان حسین کیا کہا ہے، گھر میں پانی ختم ہو گیا، دیکھیے اللہ کا کیا انتظام، آج بچپن میں بھی فاطمہ کے گھر میں پانی ختم ہوا اور بڑھاپے میں بھی کربلا میں پانی ختم ہوا، لیکن یہاں پانی پلانے کے لیے نانا عرض، وہاں پانی کا ایک گلاس اور قطرہ نہیں ملا، یہ ہے نظام الہی، اور دنیا کو بتایا جا رہا ہے امام حسین کس شام سے پالے گئے اور کس شام سے کربلا میں بارگاہ خداوندی میں شہید کیے گئے، یہ دونوں منظر آپ رکھو، ایک طرف ناف ہے اور ایک طرف نیاز ہے، ایک طرف امن و امان ہے، ایک طرف ظلم و ستم کی بارش ہے، ایک طرف ماں کی گود اور نانا کی انگلیاں ہیں، دوسری طرف تلواروں کی جھنکار ہے، اے ماں آپ کی زندگی کو ہم سلام کرتے ہیں، آپ کے انتخاب کے لہلہاتے ہوئے چوانستان کو گزارا جا رہا تھا، آپ کو اس کے حفاظت جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کی پانی نہیں ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی ادھر ادھر کا نہیں منگوایا، وہی صوفہ کے لوگ سو رہے تھے، حضور نے انہیں جگایا نہیں، امام کے پانی کے لیے جگایا نہیں جاتا، پھر آپ نے جبریل سے نہیں کہا جبریل جنت کا پانی لاؤ، اگر حضور آڈر کرتے تو جبریل پانی لے کر آتے، کچھ نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور حسین کے بستر کے قریب پہنچ کر اپنی زبان مبارک کو نکالا، کون سی زبان، وہ زبان جس کو سب کنٹی پھنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کنجی کنجی کہی اس کی نافذ حکومت پہ لاکھ یہ کنجی اور چابی کی حضور جس بات کو کہتے ہو جا ان کہتے ہو جا ہو جا تو فوراً تابا کھل جاتا تھا وہ چیز ظاہر ہو جاتی وہ زبان جس کو سب کنجی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھ سلام وہ زبان مبارک کہنے حسین میں اللہ کے رسول دے رہے اب امام حسین بڑے پیار سے گانا کی زبان مبارک جو کن کی کنجی تھی اسے چوس چوس کر کے اور اپنی پیار بجھا رہے آپ سوچو گے کہ اتنا پانی نکلا کہ پیاس بن گئی ارے وہاں پانی نہ دیکھو وہاں تو آدھے سراغ دیکھو ایک خطرہ پوری دنیا کی پیاس کو بجھا سکتا ہے یہاں تو امام حسین کا شکم سلام میں شروع پڑھتے نا نہیں کیا تم زبان ارے زبان کیسا حضرت ہاں جن کو لب اپنا حضرت چکاتے رہے یہ اسی حدیث کے مطابق یہ شعر کہا گیا ہے جن کو لب اپنا حضرت چکاتے رہے اور آدھا حضرت فرماتے ہیں شہد خارے لعاب زبان نبی شہد خارے لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت سے دنیا من کی مکھی سے نکلیا ہوا شہد استعمال کرتی ہے لیکن میرے حسین وہ شہد تو اپنی جگہ پر ہے ایسا شہد جو نبی کی زبان سے قدرتی پیدا ہوا ہے اس سے اپنی پیاس کو بجھا رہے ہیں شہد خارے لعاب زبان نبی دنیا کے کسی بچے نے ایسا پانی پیا نہ جنت کا پانی پلایا نہ مدینے کے کنویں کا پانی پلایا ایسا پانی پلایا جو پانی کسی کو نہ ملے یہ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھیں کھول رہے ہیں یہ ایسا انوکھا میٹھا پانی میں اپنے نواسے کو اس لیے پلا رہا ہوں کہ یہ دنیا میں دین کی ایسی انوکھی ایسی شاندار اور ایسی عجیب و غریب خدمت کرے گا کہ ایسی خدمت کوئی نہیں کر سکے گا جس کی غذا سب سے شاندار ارے اس کی خدمت بھی سب سے شاندار حضرت امام حسین کی تربیت اس طرح سے دی گئی ہے جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے کچھ دنوں کے بعد ہی حضرت جبریل امین علیہ السلام و تسلیم نے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آ کر حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی اور آپ کی شہادت کی خبر پورے صحابہ کو معلوم تھی یہ حسین ایک دن کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھ ہی سے شہید ہوں گے بلکہ ایک فرشتے نے جس کو اللہ تعالی نے بارش برسانے پر مقرر کیا ہے حدیث پاک میں آیا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ بارش کا فرشتہ پہلی مرتبہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آ کر کے جب فرشتے نے سلام کیا اسی وقت ٹھیک حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار کرنے لگے ان کے لب مبارک کو حضور چوس رہے پیشانی کو بوسا دے رہے فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین سے آپ اتنا پیار کر رہے ہیں لیکن مجھے معلوم ہے کہ حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اگر آپ کہیں تو میں کربلا کی اس جگہ کی مٹی جہاں ان کا خون بہایا جائے گا لے کر آپ کے حوالے کرتا ہوں حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر وہ فرشتہ آنن فانن کربلا کی سرزمین پر گیا اور ایک مٹھی مٹی لے کر آیا جس کا رنگ تو سرخ تھا ریت تھا, حضور کے ہاتھ میں دیا اور اشارہ فرمایا اے اللہ کے رسول یہ نواس مقدم کے قتل ہونے کی جگہ کی مٹی ہے. حضور نے اسے سونا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوا اور اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی. ام سلمہ سے کہا اے ام سلمہ یہ مٹی محفوظ رکھو, یہ امام حسین کے مقتل کی مٹی ہے اور یاد رکھو جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی وہی دن ہوگا جس دن میرا نواسا شہید کیا جائے. وہاں بھی کہتا ہے کہ حضور کو غیب نہیں معلوم تھا, حضور نے فرمایا یہ مٹی خون ہو جائے گی اور جس دن خون ہوگی وہی دن حسین کے شہادت کا دن ہوگا. حضرت ام سلمہ ہی کو تو حضور نے دیا, حضرت عائشہ کو دیتے, ام حبیبہ کو دیتے, حضرت زینب کو دیتے, حضرت حفصہ کو دیتے, حضرت میمونہ کو دیتے, حضرت سودا کو دیتے, حضرت ماریہ کو دیتے, کسی کو نہیں دیا, ام سلمہ کو کیوں دیا؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. اتنی بیویاں تھی کسی کو وہ مٹی نہیں دیا. حضور کو معلوم تھا واقعہ کربلا سے پہلے میری یہ سب بیویاں انتقال کر جائیں گی اور ان میں شرما زندہ رہیں گی. وہی ایک نانی ایسی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں میں سے حسین کی نانی تھی جو کربلا کی شہادت کے بعد تک زندہ رہی, اس لیے حضور نے وہ مٹی حضرت شرما کو دی. میری ماں بہنیں سنیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت علی کو بھی نہیں, حضرت عمر کو بھی نہیں دی اور کسی مرد کو نہیں دیا. حضور نے اگر وہ مٹی دی ہے کربلا کی تو ایک عورت کو دیا, حضرت ام سلمہ کو دیا. اے میری ماں بہنوں, تو خوش نصیب ہو کہ امام حسین کے مقتل کی مٹی اور تبرک نبی کے ہاتھ کو مل رہا ہے, وہ عورت کو مل رہا ہے, حضرت ام سلمہ کو مل رہا ہے. کیوں ام سلمہ کو دیا جا رہا ہے؟ اور ام سلمہ فرماتی ہے میں نے اس کو ایک شیشی میں بند کر کے محفوظ کر لیا, کربلا کی مٹی کو پردے میں رکھا, کربلا کی مٹی چھپا کر کے رکھی. یہ عورتوں کو بتا دیا گیا ہے کہ اے عورتیں, جب کربلا کی مٹی کی حفاظت کی جا رہی ہے تو تم اپنی عزت کی حفاظت تو نہیں کرتی, اسے تم عام کر رہی ہو. عورتوں کو پردے میں رہنے کے لیے یہ انداز حسین اختیار کیا گیا جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ مٹی بھی دی گئی, بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کا پورا میپ اور نقشہ بتا دیا تھا. اے علی, اس فلاں مقام پر اہل بیت کے گھوڑے باندھے جائیں گے, اس ایریے میں ان کے اونٹ کھڑے کیے جائیں گے, اس ایریے میں پردہ کیانے حرم اہل بیت کی عورتوں کے خیمے نصب کیے جائیں گے. اے علی, اس مقام پر میرے حسین کا گھوڑا ہوگا, مقتل ہوگا جہاں شہید کیے جا رہے ہیں. جنگِ صفین سے لوٹتے ہوئے حضرت علی اپنی فوج کے ساتھ جب اس راستے سے گزرے اور کربلا سے جب گزر ہو رہا تو کھڑے ہو گئے. لوگوں سے پوچھا اس میدان کا نام کیا؟ لوگوں نے کہا مولا کائنات اس کو کربلا کہتے. حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھیں نمناک ہو گئی, لوگ تعجب کر رہے ہیں. علی مرتضیٰ ہے بہادر, آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. آپ گھوڑے سے اترے, آنکھ میں لکڑی دی اور ایسے لکیر بنائے جا رہے ہیں. میرے حسین کا شہادت کی جگہ یہ ہے, میرے اہل بیت کی پردہ یعنی حرم کے خیمے کی جگہ یہ ہے, یہاں بڑا چیز ہوگی, یہاں بڑا چیز ہوگی. حضرت مولا کائنات لوگوں کو بتاتے جا رہے ہیں, مجھے یہ کہنا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو رہے ہیں اور ان کی شہادت کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے. بولو ایک طرف خوشی ہے اور ایک طرف شہادت کا غم ہے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس غم کو دنیا کے سامنے تھوڑا بہت ظاہر کیا اور حسین کی نسبتوں کا اعلان کرتے رہے اور یہ بتاتے رہے مجھے معلوم ہے کہ میرا بچہ شہید کیا جائے گا, اس لیے انہیں اور زیادہ لاکھ جات سے پال رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اسلام کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی. آج ہم امام حسین کے غم میں اشتبار کیوں ہوتے ہیں, ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے انہیں اسی لیے پالا تھا کہ جب دین پر ظالم حملہ کرے گا تو میرا یہ دروازہ ہی تنہا تنہا آگے آئے گا. دنیا کے بہت سے لوگ تھے لیکن اسلام کی حفاظت کا جب وقت آیا تو کربلا میں 72 کے سوا کوئی نظر نہیں آیا. یہ کتنا عجیب وقت تھا, کلمہ پڑھنے والے اسلام کی تباہی کا اعلان کر رہے اور اہل بیت کے نامحال اپنے سر کو ہتھیلی پر لے کر کفن باندھ کر کربلا کے میدان میں آئے, اس لیے کہ اسلام ان کے گھر سے نکلا تھا. اگر یہ حضرات اس کی حفاظت نہیں کرتے تو کس سے امید کی جا سکتی ہے؟ آج ہی حضرات سادات کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی حفاظت میں اپنے آپ کو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کی حفاظت کا انتظام کرے. ہم غلام ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کی فوج کے لوگ ہیں, یہ ہمارے کمانڈر ہیں, ان کی زندگیوں میں اللہ, ان کی سیادت میں اللہ ہمارے بہارے عطا فرمائے اور انہیں ہمارے سروں کا تاج بنائے. مولا کریم حسن و حسین کی جوتیوں کے قبضے میں, ارے جوتی نہیں ان کے جوتیوں میں جو خاک لگی ہے اس خاک کے قبضے میں مولا ہم سب کے عید کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہی جذبہ عقیدت بھی عطا فرمائے اور جذبہ ہمت بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.